قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تواضع لله رفعه الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قابل قدر امیر محترم اور عزیز رفقا، موضوع عنوان میرا ہے عجز و تواضع، اور نام میرا ہے قاضی فضل حکیم، حلقہ سرحد جنوبی سے میرا تعلق ہے. عزیز رفقا، کسی بھی چیز کو یا جگہ کو یا انسان کو یا کسی کام کو اگر آپ دور سے دیکھیں یا غرور سے دیکھیں تو وہ آپ کو چھوٹی نظر آئے گی یا وہ شخص آپ کو چھوٹا نظر آئے گا. اس کے مقابلے میں اگر آپ اس کو نزدیک سے یا عاجزی سے دیکھیں تو وہ آپ کو بڑا نظر آ جاتا ہے. تاریخ انسانی میں انسان نے بنیادی طور پر دو ہی بڑی ٹوکرے کھائی ہیں، باقی اس کی بین بین کی چیزیں رہی ہیں. ایک ٹوکر یہ کہ اس نے اپنے بارے میں یہ غلط فہمی اس کو لاحق ہوئی کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھا کہ اپنے آپ کو معبود اور رب بنا لیا. لیکن دوسرے انتہا یہ ہے کہ وہ اتنا گر گیا، اتنی پستی میں آ گیا کہ پتھر، درخت، سورج اور ان چیزوں کو اپنا معبود سمجھ لیا. تو لہذا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ عجز و تواضع بنیادی طور پر ایک داخلی کیفیت کا نام ہے انسانی، اور اس کے پھر کچھ ظواہر ہوتے ہیں. انسان دنیا میں بھی مختلف چیزوں کے سامنے عاجز ہو سکتا ہے، کسی کی دولت کے سامنے، کسی کی قدرت کے سامنے، کسی کے علم کے سامنے، کسی کی سزا کے سامنے، اور یہ ساری جو صفات ہیں یہ اپنی کامل صورت میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی ہیں جو وہ اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتے اور پسند فرماتا ہے. مثلا رحمان اور رحیم، وہ خود بھی ہیں اور بندوں کی رحمت وہ پسند فرماتے ہیں. اس طرح العادل وہ خود بھی ہیں اور انسانوں کی عدل اور انصاف کو پسند کرتے ہیں. لیکن بڑائی اس میں ہے، وہ خود بڑا ہے لیکن بڑائی انسانوں میں اور اپنے بندوں میں پسند نہیں کرتے ہیں. اسی طرح عجز اللہ کی ذات میں نہیں ہے، یہ صفت اللہ کی نہیں ہے، لیکن بندوں کے لیے وہ اس صفت کو پسند کرتا ہے. قرآن حکیم کی آیات کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بار بار اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اور انسانوں میں کامل ترین انسان، عظیم انسان آپ لوگ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کامل ترین تصویر ہے عجز و تواضع کی. ان کی سیرت کی بہت سے واقعات کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، لیکن جس کام کو لے کر اٹھے تھے، دعوت، اقامت، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اس کے لیے جو بنیادی صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ کو ملے گی وہ ہے عجز و تواضع. ایک دفعہ گئے بیت اللہ شریف، اور اس کے جو رکھوالا تھا یا جو بھی وہاں شخص تھا، عثمان بن مذعون اس کا نام ہے، اسے کہا ذرا دروازہ کھول دو، میں اندر جاتا ہوں. انہیں انکار کیا اس شخص نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج چابی آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ مجھے نہیں دے رہے، لیکن اس دن کیا ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور آپ میرے سامنے ہوں گے. تو شخص نے کہا کہ آسمان وہ دن زمین کو نہ دکھائے کہ جب چابی آپ کے ہاتھ میں اور میں اس طرح کڑا ہوں آپ کے سامنے. بہرحال وہ سلسلہ چلا اور فتح مکہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ جب فاتح کی حیثیت سے وہ داخل ہو رہے تھے تو ان کی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی جس سواری پر وہ بیٹھے ہوئے تھے. عجز و تواضع کا عملی نمونہ, اس کی کوئی علمی اور لفاظی قسم کی تعریف کی بجائے براہ راست انسانی رویے کے ساتھ, انسانی طرز عمل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور جب چابی اس شخص سے لی گئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی گئی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات دہرائی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور آپ میرے سامنے ہوں گے, اس وقت کیا ہوگا؟ تو کیا کرنا چاہیے تھا اس شخص کا؟ میں اور آپ جیسے ہوتے تو کوئی موقع ہی نہ دیتے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی اس کو دوبارہ دے دی کہ آپ ہی میری طرف سے اس کے رکھوالے ہوں گے, انچارج ہوں گے. تواضع کا طریقہ صاحب و سیکو سراہی سے, تواضع کا طریقہ صاحب و سیکو سراہی سے کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی. یہ ہے تواضع کی عملی تصویر. وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے راستے میں وہ خاتون گند اور کانٹے بچاتی تھی. یہ باتیں کہنا, اس پر تقریر کرنا بہت آسان ہے, لیکن ذرا تشبیہ تصور سے دیکھیے کہ جب وہ خاتون دو تین دن انہوں نے وہ کام نہیں کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں فکر ہوئی اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. کسی نے بتا دیا کہ وہ بیمار ہے, وہ چل کر اس کے پاس جاتے ہیں اس کی بیمار پرسی کے لیے. عملی طور پر انہوں نے پیش کیا ہے اس تصویر کو. تو لہذا سنت رسول کی بات ہوئی ہے تو سنت رسول میں ان کی عجز و تواضع کو ہم خاص طور پہ اپنے من میں اس کو جگہ دیں گے. عجز و تواضع کیا ہے اور کیا نہیں ہے, اس کی ایک تصویر ہمارے ہاں عام طور پہ, ہمارے ہاں سے جب تو پورے معاشرے میں ایک جو عمومی تصویر ہے وہ چند الفاظ میں آپ کے سامنے یوں رکھتا ہوں, بے بسی, درماندگی, راضی برضائے باطل, ترک دنیا, ترک زینت, میلے کپڑے, تذلیل نفس, معاش و معاشرت سے فرار, سیاست سے انکار, گداگری, بھیک, بندگی رحمان کی اور دوستی شیطان کی, سب اچھا کہ سب مجھے اچھا سمجھے, سب مجھے خوش ہوں, سب کے لیے میں قابل قبول ہوں, ملنگ قسم کا تصور عجز و تواضع کا ہمارے ہاں رائج ہے کہ جو نہ کسی کے برے کا ہو نہ کسی کے اچھے کا ہو. یہ ایک عام جو تصور ہے. حقیقی تصور کیا ہے؟ حق کو تسلیم کرنا, لوگوں کو حقیر نہ جاننا, انعامات دنیاوی کا بھرپور استعمال کریں لیکن اللہ اور رسول کی اطاعت اور ان کی رضا کو ملحوظ خاطر رہے. تذلیل نفس نہیں بلکہ تربیت نفس, یا یوں کہیے کہ تزکیہ نفس. فارسی میں حافظ شیرازی نے کہا کہ حافظہ گر بت شکستی خوش مباش, حافظہ گر بت شکستی خوش مباش. حافظ اپنے آپ کو خطاب کرتا ہے کہ حافظ اگر تم نے بتوں کو توڑ دیا ہے پتھروں کے تو خوش مت ہو جانا اس پر. خود پرستی کم طرز اسنام نیس, جو تم خود کو پوج رہے ہو, جو تم عجز و تواضع سے محروم ہو, یہ اس سے کچھ کم نہیں ہے, تو اس کی فکر کرو پہلے. اور میں آپ کو بتا دوں, ایک عربی کہاوت ہے اس میں کہتے ہیں کہ اگر سب لوگ آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں, سب آپ کے ساتھ ہیں, سب کے لیے آپ قابل قبول ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی اصول نہیں ہے. اور اگر سب آپ کے خلاف ہیں, سب آپ کو غلط سمجھ رہے ہیں, کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہے, تو پھر سمجھو کہ آپ بہت بڑے بد اخلاق ہیں. اور اگر کچھ آپ کے مخالفین ہیں اور کچھ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, تو پھر سمجھو کہ آپ پیغمبر ہیں. تو لہذا عز و تواضع کی وہ تصویر, وہ تصور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اور ان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا تھا, وہ ہمارے سامنے رہی. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی گزرے ہیں, عز و تواضع کی ایک اعلیٰ ترین مثال. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کا آمنا سامنا ہوا, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کڑا کر کے ان سے فرمایا, امیر المومنین, لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا, لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے معاملے میں لوگوں سے نہ ڈرنا, یہ ایک متوازن شخصیت پیدا کر سکتی ہے اگر اس اصول کو ہم اپنا لیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ بہت ذہین صحابی ہے اور بہت سمجھدار ہے, فوراً اس کو بلایا اور اس کو ایک جگہ کا گورنر مقرر کر دیا کسی علاقے کا, اور وہاں ان کو بھیج دیا. اب جب وہاں اطلاع پہنچی کہ نئے گورنر آ رہے ہیں, اب جو امائدین کے علاقہ کے, انہوں نے کچھ استقبال کا انتظام کیا. اس وقت جو بھی استقبال کا انتظام ہوا ہوگا, کچھ ہار یا کچھ چیزیں لے کر وہ مین شاہراہ پر, مین دروازے پر آ گئے کہ گورنر صاحب آئیں گے. وہ صبح سے آئے تھے, دیر تک شام تک وہ کرے رہے اور گورنر نہیں آئے. پیچھے سے شہر سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ گورنر صاحب تو کب کے آ کر پہنچ چکے ہیں. وہ ایک عام آدمی کر رہا ہے, کسی عام سواری پر آ کر داخل ہو چکے تھے اور اندر اپنا چار بھی سنبھال لیا تھا اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا. کچھ عرصے بعد امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے میں گئے اور وہاں لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کوئی شکایت ہے, خاص طور پر حکومت کے حوالے سے, حکومت سے, گورنر سے کوئی شکایت ہے. تو وہاں کے لوگوں نے اپنے مسائل اور دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ گورنر کے خلاف چار بڑی شکایات پیش کی. ایک یہ بتایا کہ یہ جو ہمارے گورنر ہیں, یہ صبح دیر سے نکلتے ہیں گھر سے, دوسری بات یہ ہے کہ رات کو نہیں نکلتے اگر ہم ان کو آواز دیں, تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہفتے میں چھٹی کرتے ہیں, اس وقت شاید چھٹی کا تصور نہیں تھا رواج, اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کو دورے پڑتے ہیں مرغی کے. تو لہٰذا اگر ہم جدید اصطلاحات میں کہیں کہ میڈیکلی مطلب فٹ نہیں ہے اس کام کے لیے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے دل میں بہت ڈر محسوس ہوا کہ اس شخص کے خلاف ایسی شکایتیں پیش ہوئی ہیں, اور کہتے ہیں کہ میں نے دل بڑا تنگ محسوس کر رہا تھا میں کہ اب کیا ہوگا. تو پھر گورنر صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کے خلاف شکایتیں ہیں آپ بتائیں, اس کا جواب دیں. انہوں نے کہا, امیر المومنین, میں تو بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن اب اگر ضرورت پڑی ہے تو بتا دیتا ہوں کہ میں صبح دیر سے اس لیے نکلتا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی نوکرانی, کوئی نوکر نہیں ہے, اور میری ایک اہلیہ ہے, میرے کوئی بچے بھی نہیں ہیں, اور وہ اتنی صحت اس کی اچھی نہیں ہے, لہٰذا صبح گھر کا کام وغیرہ میں کر کے نکلتا ہوں, اس لیے مجھے دیر ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا, رات کو کیوں نہیں نکلتے آپ کسی کام کے لیے سرکاری؟ انہوں نے کہا, امیر المومنین, پورا دن میں رعایا کی خدمت میں, سرکاری کاموں میں لگا رہتا ہوں, رات کو میں اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہوں اور کچھ وقت اللہ کے جناب میں رکوع سجود میں لگاتا ہوں, اس لیے میں باہر نہیں نکلتا. اس نے کہا, چھٹی کیوں کرتے ہو ہفتے میں ایک؟ اس نے کہا, امیر المومنین, میرے ایک جوڑا کپڑے ہیں, ہفتے میں چھ دن اس کو پہنتا ہوں, ایک دن اس کو دھو لیتا ہوں تو پھر باہر نہیں نکل سکتا. اس نے کہا, یہ دورے کس چیز کے پڑ رہے ہیں آپ کو, خیریت تو ہے؟ اس نے کہا, امیر المومنین, زمانے جاہلیت میں جب میں ابھی ایمان نہیں لایا تھا تو مکہ میں ایک صحابی کو پکڑا تھا قریش نے, کفار مکہ نے, اور اسے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو. انہوں نے انکار کیا اس صحابی نے, تو کہتے ہیں لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو باندھ لیا اور اس زندہ انسان کے جسم کے ٹکڑے اور گوشت کاٹنے لگے, اور کہتے ہیں, امیر المومنین, میں اس مجمع میں موجود تھا, میں بات کر سکتا تھا, میں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا تھا لیکن میں خاموش رہا, اور جب وہ واقعہ اور اپنی وہ غلطی مجھے یاد آتی ہے تو مجھے دورہ پڑ جاتا ہے امیر المومنین، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے. کہتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت افسردہ ہو گئے، لیکن اللہ کا شکر ادا کیا کہ سخت اصول خرو کیا. اور جب جانے لگے تو اس گورنر کو، اس صحابی کو کچھ اشرفیاں دی، تاکہ جو اتنی غربت ہے، کپڑے نہیں ہیں، گھر میں کوئی خادم نہیں ہے، گھر میں اور کوئی مسئلہ ہے، تو ان کو حل کرنے کے لیے اضافی طور پر اس کو کچھ اشرفیاں، کچھ پیسے، اس وقت کا جو سکہ تھا وہ دیے. وہ گورنر ڈر گیا، پریشان، اوسان خطا. انڈیا نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میرے گھر میں دنیا داخل ہو گئی ہے اور اللہ اور رسول کی محبت کو، دین کو نکالنا چاہتی ہے، کیا کروں؟ اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ ماجرا پورا جب سنایا، اس نے کہا اس کو اللہ اور رسول کی اطاعت میں، اس کی محبت کے لیے خرچ کر دو. بس چہل انہیں جانو، پھر تاہ فلک برسو، پھر خاک کی آغوش سے انسان نکلتے ہیں. عزو توازو، قرآن بیس ہو، آپ کو وہ انسان بنا دے جس کے لیے اقبال نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. وہ لوگ بنا دے تم سے کہ پھر موت آپ کو نہیں مار سکتی. اگر مارا ہے ہمیں، اس چیز کی محرومیں نے ہمیں مارا ہے، اس کے مخالف میں، ضد میں جو چیزیں ہیں اس کو اپنانے سے ہمیں زندہ درگور کر دیا گیا ہے، اس کی مخالف کی ضد کی جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے جنہوں نے بسیرا کر دیا ہے ہماری شخصیتوں میں، ہر وقت ہماری شخصیتوں میں زلزلے آتے رہتے ہیں، ریت کی دیوار کی طرح گرتے رہتے ہیں. ہم لوگ ہر آفت ہمیں اپنے اوپر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ہر در پہ ہماری زمین اسی لیے جھک جاتی ہے کہ یہ چیز ہمارے ہاں نہیں ہے. لہذا اس چیز کو اپنانا، اپنے نفس کو یہ تربیت دینا، اور اس کے مقابلے میں اللہ جو بڑائی دیتا ہے، غرور اور تکبر سے ہم اس کے کچھ بھی قریب نہیں پہنچ سکتے. لیکن یہ کام ہے، بہرحال شعوری کام ہے اور قصبی کام ہے، مشکل کام ہے. نفس کو آنچ پہ رکھنا اور عمر بر رکھنا بہت مشکل ہے، ہستی کو معتبر رکھنا. لہذا اس کے لیے بیدار رہنا پڑے گا، اور کسی قسم کا غفلت کا مظاہرہ جو ہے وہ ہمارے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اختصار کے ساتھ فوائد کیا ہیں اس کے؟ خودداری، خوش اخلاقی، احساس ذمہ داری، پختہ شخصیت، بندہ مومن. اور آپ کے لیے بتا دوں، خوشگوار پانچواں موسم، یہ جو ہمارے ہاں بے چینی ہے، افسردگی ہے، خامہ خواہ کے دگ دگے، اور ہمارے ہاں جو طوفان اٹھتے ہیں، اس کا علاج یہی ہے. اور اس کے نقصانات اگر یہ نہ ہو، سرکشی، ظلم، انانیت، بد اخلاقی، نیکیوں کی بربادی اور انسانیت سے معذوری، انسانیت سے معذور کر دیے جاؤ گے اگر یہ چیزیں، کیونکہ یہ انسان کے لیے پسندیدہ ترین صفت رکھ دی گئی ہے. عز و تواضع تنظیم اسلامی میں ہمارے کچھ ساتھی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی امیر محترم ڈاکٹر صاحب یا حافظ صاحب امریکہ گئے ہیں جہاز میں، تو ہمیں یہ عز کے ساری اور تواضع کے خلاف کوئی بہت بڑی جو ان کی حرکت ہمیں معلوم ہوتی ہیں، وہ جی پشاور آئے تو گاڑی موٹر کار میں آئے تھے. مسئلہ کیا ہے؟ یہ چیزیں اب ہوائی جہاز میں اگر امریکہ نہیں جائیں گے تو ظاہر ہے، پشاور گاڑی میں نہیں آئیں گے تو کس طرح پیدل چل کر تو نہیں آئیں گے نا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سچی اس طرح ہم لیتے رہے ہیں بہت سچی طور پہ کہ جی انہوں نے گوشت کھایا ہے یا مرغ کھایا ہے تو یہ عز و انکساری ہے اور اس کے خلاف، ایسی بات نہیں ہے. عز و انکساری انقلابی جماعت میں سب سے پہلے ضروری ہے اجتماعی سوچ کے لیے، کولیکٹیو اپروچ یا کولیکٹیو تھنکنگ کے لیے. جب تک سوچ اجتماعی نہیں ہوگی، اجتماعیت سامنے نہیں آ سکتی، اس کو پروان نہیں چڑھے گی، کیونکہ اس سے محروم انسان خود پسندی اور خود پرستی کا شکار ہو جاتا ہے. اور وہ کسی اجتماعیت میں بیٹھنا اور اپنے سے کسی لحاظ سے کمتر انسان کی بات ماننا، وہ اس کو گوارا نہیں ہوتی. لہذا اجتماعی سوچ کے لیے، نظم و ضبط کے لیے، اور خاص طور پہ دعوت کی بات ہو رہی تو دعوت و تبلیغ کے لیے، لوگوں کے نخرے اٹھانا، لوگوں کی باتیں سننا، عجیب عجیب باتیں سننا لوگوں کی, تو رسول کو نہیں کہی گئی تھی, صحابہ کو نہیں کہی گئی تھی. سفہا کا الفاظ قرآن کے ہیں نا, کہ جب ان سے کہا گیا تو کہتے ہیں ان بیوقوفوں کی طرح. تو اگر آپ اور مجھ کو کہیں تو یہ تو اعزاز ہے آپ کے لیے اور میرے لیے. ہمارے پشتوں کا ایک شعر ہے جس میں کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ میں تو محبوب, یعنی مجھے عشق آپ سے ہے اور ناز و نخرے میں لوگوں کے اتارا ہوں. تو یہ تو اسے راستے کی سنگھائی, یہ ہے کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اگر آپ واقعی اللہ کے عاشق ہیں, محمد کے دیوانے ہیں, آخرت کے طالب ہیں, تو لوگوں کے نخرے اتارا تو کچھ بھی نہیں ہے, لوگوں کی باتیں سننا تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر عز و تواضع آ جائے ہماری شخصیتوں میں, کام کرنا اور اجتماع کے لیے باغ دوڑ کرنا, آپ کہیں گے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں, کہ آپ اس پر فخر کریں گے. مجنون کو جتنی باتیں سنائی جاتی ہیں اور جتنا اس کو کیا جاتا ہے باتیں اس پہ کسی جاتی ہیں, اتنا ہی وہ خوش ہوتا ہے. تو اگر اللہ کے لیے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دیں یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہیں, لوگوں نے میرے لیے دکھایا ہے نا, آپ کو میرے لیے آپ کو زخمی کیا ہے. تو رسول کو نہیں کیا گیا تھا طائف میں, اس کو کیا کچھ نہیں کہا گیا تھا؟ ایک بندہ آپ کے پیچھے آواز لگا دے, خون کوتا ہے ہمارا, پورا گاؤں جمع ہو گیا تھا, پورا شہر اس کے خلاف جمع ہو گیا تھا, لیکن وہ کہتے یا اللہ اس کی ایک جن کے ساری دیکھیے, یا اللہ اگر تیرے غضب کا نتیجہ نہیں ہے تو پھر خیر کوئی بات نہیں. تو لہذا قربانی اور ایثار کے لیے اور دعوت کے میدان میں اس کی پرواہ نہ کیجیے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, خاص طور پہ امیر اور مامور کے لیے عز و تواضع کی بہت بڑی ضرورت ہے اندرونی طور پہ. مامور کے لیے بھی سم و تاعت کب ہوگی؟ جب عز ہوگی, جب تواضع ہو. اور امیر کے لیے بھی یہ ساری باتیں ہیں, اس کے لیے استغفار کرو, اس کے لیے یہ کرو, اس کی خیریت دریافت کرو, اس کو کیا پڑی ہے؟ جب یہ چیزیں آئیں گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ اس کو بلند کر دے, رفعہ اللہ, اس کو اللہ بلند کر دے گا. یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو تو پھر آپ دیکھیے اپنی بڑائی, دیکھیے اپنا شان, دیکھیے آپ ڈیزرو کرو, کوئی آپ کو پیچھے نہیں سکتا اس سے. آخری بات کرنے کا کام, کیا کریں, کہاں سے انجیکٹ کریں. رمضان کے اگر سخت روزے ہوں, سخت پیاس لگی ہو آپ کو اور آپ ٹھنڈے پانی سے نہالے, بلکہ ٹھنڈے پانی کے کسی ٹب میں ہم بیٹھ بھی جائیں ادھر تک پورے ہماری پیاس نہیں بجھے گی, اور اگر ایک گوند ہلک سے اتر جائے تو بہت آسودگی ہو جائے گی. اگر یہ ایک گوند اس کا اتر جائے ہمارے حلق میں تو آپ دیکھ لیجئے اس کے نتائج, پھر آپ خود دیکھیں گے. یہاں پھر وہ بیانی نہیں ہے, وہ لذت ہی آپ خود اس کو فیل کریں گے. علاج کیا ہے؟ محمود غزنوی کا نام آپ نے سنا ہے اور اس کے ساتھ ایاز کا نام بھی. محمود غزنوی کا بہت قابل اور ذہین یہ مشیر تھا, جو بھی تھا, باقی وزراء اس سے جلتے تھے, اس کے خلاف موقع دیکھتے تھے, شکایتیں کرتے تھے کسی طرح اس کو نیچا دکھانے کے لیے. ایک شکایت کی محمود غزنوی کے حضور ان کے وزراء اور مشیر نے کہ یہ جو شخص ہے یہ ایاز, اس کو آپ وظیفہ بھی دیتے ہیں, تنخواہ جو بھی ہیں انعامات بھی دیتے ہیں کوئی اچھا کام کر لے, اور یہ چوریاں بھی کرتا ہے دربار سے, کوئی چیز ہاتھ لگ جاتی ہے لے جاتا ہے, اور اس نے گھر میں خزانہ رکھا ہوا ہے چھپا کر, اس میں جمع کرتا ہے یہ ساری چیزیں. بادشاہ بڑا رنجیدہ ہوا کہ یہ تو بہت غلط کام ہے کہ چوریاں بھی کرتے ہیں اور خزانے بناتے ہیں اپنے گھر میں, تو اچھی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کسی روز جا کر پتہ چلائیں گے اس کا. کچھ دنوں کے بعد وزراء نے دوبارہ یاد دہانی کرا دی کہ چلے چلے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آج شام کو جب یہ گھر چلا جائے تو اس کے پیچھے جائیں گے. جب وہ فارغ ہوا, گھر چلا گیا, محمود غزنوی اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر, پولیس وغیرہ کو لے کر اس کے گھر پہنچ گیا, بیٹھ گئے, اس سے پوچھا ایاز آپ نے خزانہ چھپا کر رکھا ہے اپنے گھر میں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں بادشاہ سلامت. اس نے کہا نہیں, کوئی صندوق وغیرہ ہے تو آپ نے چھپا کر, جس میں بہت سے ہیرے جواہرات کچھ آپ کو دیے ہیں اور کچھ آپ نے چھپا کر اس میں رکھے. اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس نے کہا تلاشی لو. جب تلاشی لے گئے تو واقعی ایک صندوق برآمد ہوا. اب وزیر وزراء جو ہے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ پکڑا گیا, کھول دیا, جب کھول دیا تو اس میں ایک میلا پرانا کپڑوں کا جوڑا پڑا ہوا تھا اور ایک ڈنڈا پڑا ہوا تھا. کہ یہ کیا یار؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت میں گدریا تھا, بیڑ بکریاں چراتا تھا, وہاں سے آپ نے مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا. جب آپ کے دربار میں میں دن گزارتا ہوں تو میری آنکھیں ادھر آ جاتی ہیں, انسان مجھے پھر انسان نظر نہیں آتے, اپنا بہت بڑا کچھ نظر آتا ہے. شام کو بیٹھ کر میں اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں, ایاز یہ تمہاری حقیقت ہے, تم یہاں سے اٹھائے گئے ہو. قرآن کیا کرتے آپ کو؟ آپ کو خاص افلم نطفہ من منی یمنا کس لیے یاد دلاتا ہے؟ اپنے قد کا, اپنے اوقات کا دوبارہ جائزہ لو انسان. Who are you? تمہاری حیثیت کیا ہے میرے سامنے؟ اللہ فرماتے ہیں دوبارہ جائزہ لو. یہ ہے حل میرے عزیزوں, یہ ہے حل میرے رفقا, کہ ہم اپنے آپ کو یاد دلائیں. ہم بھول گئے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو بہت بڑا کچھ سمجھ لیا ہے. قرآن نے اس کے لیے مختلف طریقے بھی بتائے ہیں, نماز, بہت ہی چیزیں ہیں. فرمایا میرے جو بندے ہیں وہ زمین پر آرام سے چلتے ہیں, عقل کر نہیں چلتے, اور جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں. سورہ فرقان میں بتایا مایوس نہ ہو, چلتے چلیں, نا امید نہ ہو, اس کے دیے روشن کریں, آپ کے دلوں کے صحرا آباد ہو جائیں گے. تواضع کا لباس اپنی شخصیت پہ زیب تن کر لیں, انسان کو انسانیت کا استحقاق مل جائے گا, پیشانیاں سردوں سے سرفراز ہو جائیں گی, سینے توحید کی امانت سے سج جائیں گے, مرمر کے سلوں سے بیزاری ختم ہو جائے گی, ہماری زبانیں دعاؤں کے قابل ہو جائیں گی, ہماری آنکھیں خلافت کے نظاروں سے سیر ہو سکتی ہیں, کامرانیاں ہمارے قدموں کو چھونے کے لیے بیتاب ہو جائیں گی, منزلیں مومنوں کی تلاش میں سرگرداں ہو جائیں گی. آپ کی اور میری سرخروئی, آپ کی اور میری ہدایت وہ ہو جائے گی. مایوسی کا, نا امیدی کا ایک لفظ بھی نہیں ہے عجز و تواضع کے راستے میں. ناکامی کا, نامرادی کا ایک فیصد بھی احتمال نہیں ہے اس راستے میں. آپ کی ان ایفرٹس کا, آپ کی اس کوشش کا, آپ کی اس کسب کا ضرور نتیجہ نکلے گا. بڑھکا رہے ہیں آگ لبے نغمہ گر سے ہم, خاموش کیا رہیں گے زمانے کے در سے ہم, اور کچھ اور بڑھ گئے جو اندھیرے تو کیا ہوا, مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم, اور لے دے کہ اپنے پاس فقط ایک نظر تو ہے, لے دے کہ اپنے پاس فقط ایک نظر تو ہے, کیوں دے کہ زندگی کو کسی کی نظر سے ہم, اور مانا کہ اس زمین کو گلزار نہ کر سکے, کچھ خار سم تو کر گئے گزرے جدر سے ہم. السلام.